ahnaf.com, www.asnaf.com.
خاندان نبوت اور
حضرات صحابہ کرام کے مابین محبت اور الفت کے واقعات بیان کرنا یہ ہمارا مشن ہے. پاکستان میں اسی مشن کی بنیاد پر ہم نے بہت سے دینی ادارے قائم کیے. اسی مشن کی بنیاد پر ہم نے پوری دنیا کے اندر اللہ کی توفیق سے اور اس کے فضل و کرم سے کام کا آغاز کر رکھا. میرے بھائیو, پاکستان میں جب آدمی تقریب کرتا ہے جلسہ ہوتا ہے اس کا انداز کچھ اور ہوتا ہے. یہاں متحدہ عرب امارات یا حالات ایسے یا یہاں کا ماحول ایسا ہے کہ باقاعدہ جلسوں اور کانفرنسوں کا ماحول نہیں. اس لیے ہمیں اپنی تقاریر میں اس چیز کا لحاظ رکھنا اور یہاں کے تقاضوں کے عین مطابق گفتگو کرنے پڑے تاکہ ہم لوگ اپنا پیغام آپ تک پہنچا سکیں, اپنی دعوت کو آپ کے سامنے رکھ سکیں. میرے بھائیوں, میں نے پہلے 8-9 تقاریر یہاں کسی سفر میں کی ہیں مختلف علاقوں میں, ابو ظہبی میں, العین میں, فجیرہ میں, دبئی میں, اور آج یہاں پر گفتگو ہو رہی ہے. ان تمام پروگراموں میں قرآن پاک ہی کے انداز سے گفتگو کی گئی. تو آج بھی میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے قرآن کے انداز میں گفتگو کی جائے, قرآن کے انداز میں اپنا ماں کی زمین ظاہر کیا جائے. میرے بھائیوں, 144,000 رسول اللہ کے صحابہ ہیں. ان صحابہ کی شان اور ان کا مرتبہ قرآن پاک سے ظاہر ہوتا ہے. قرآن پاک میں 700 مقامات پر صحابہ کی اللہ نے شان بیان فرمائی. پیغمبروں کے بعد پوری کائنات میں کسی جماعت, کسی گروہ کا اتنا مرتبہ نہیں ہے جتنا مرتبہ رسول اللہ کے صحابہ کا, پیغمبر کے دوستوں کا. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں رسول اللہ کو مانتا ہوں, میں پیغمبر کو دوست, پیغمبر کو اپنا رسول مانتا ہوں, اور یہ بھی کہے کہ میں پیغمبر کے دوستوں کو برا کہتا ہوں, رسول اللہ کے رفقاء کو برا کہتا ہوں. یہ بھی کہہ سکتا, اور یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں رسول اللہ کو تو اچھا سمجھتا ہوں لیکن رسول اللہ کے خاندان کو برا سمجھتا ہوں, یا پیغمبر کے گھر والوں کو برا کہتا ہوں, یا رسول اللہ کے نواسوں کو برا کہتا ہوں. ایسا نہیں, یہ عقل کہتا, لاجب کہتا, انسانی نیچر کس کے خلاف کہ ایسا نہیں ہوتا. میرے بھائیوں, کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک 700 مقامات پر صحابہ کی شان بیان فرمائی؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک جگہ پر کہہ دیتے, حکم دے دیتے کہ بھائی صحابہ بڑے اچھے ہیں تو تب بھی بات کی. یہ کیا ضرورت اللہ کو پیش آئی کہ قرآن پاک میں 700 جگہ پر اللہ نے فرمایا کہ صحابہ جنت ہی ہیں, صحابہ کا مقام اعلیٰ ہے, صحابہ کا مرتبہ اعلیٰ ہے, صحابہ کی جانوں کا سودا اللہ نے کر دیا ہے. آپ قرآن پاک نے ایک جگہ فرمایا میں اے پیغمبر ان صحابہ کو جنت کی خوشخبری دے دو, ایک جگہ فرمایا بڑے دماغ من اللہ اکبر دنیا میں سب سے اعلیٰ مقام جنت کا صحابہ کو ملے گا, ایک جگہ فرمایا فلاج کا عمر المؤمنون حقا صحابہ ایک ایسی جماعت ہے کہ جن کے دلوں میں ایمان راسخ ہو چکا ہے, پکے سچے محمد تھے, بلائی کا قطب اپنی قلوب ایمان ان کے دلوں میں ایمان کو اس طرح نقش اور زندہ کر دیا گیا ہے کہ کوئی شخص ان کے دل سے ایمان نہیں نکال سکتی, کوئی طاقت ان کے دل سے ایمان نہیں نکال سکتی. میرے بھائیو ایک جگہ اللہ نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، صحابہ وہ جماعت ہے کہ ان کی جانوں کا سودا اللہ نے فرض پر کر لیا ہے، ایک جگہ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ صحابہ وہ ہے کہ جن کے دلوں کا امتحان اللہ نے فرض کر لیا، جن کے دلوں کو اللہ نے پاس کر دیا، جن کے دلوں کے تقوی کو اللہ نے پسند کر دیا۔ اللہ نے قرآن پاک میں کس خوبصورت انداز میں رسول اللہ کے دوستوں کا ذکر فرمایا، ایک جگہ فرمایا اولئک هم الفائزون، یہ سارے صحابہ کامیاب ہیں، ایک جگہ فرمایا اولئک هم المفلحون، یہ سارے صحابہ کامران ہیں، ایک جگہ فرمایا اولئک هم الراشدون، یہ سارے لوگ ہدایت والے ہیں اور اعلیٰ لوگ ہیں، ایک جگہ فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، پکے سچے مومن ہیں، ایک جگہ قرآن نے فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ صحابہ تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، لیکن دنیا کی تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے نہیں روک سکی، دنیا کا کاروبار ان کو اللہ کے دروازے کے سجدوں سے نہیں روک سکا، دنیا کا کاروبار، دنیا کی جمراہٹ ان کو خدائے خصوص کی الوہیت اور ربوبیت کے اعلان سے نہیں روک سکی۔ ایک جگہ فرمایا اولئک هم الصادقون، اور دنیا کے لوگوں یہ بڑے سچے لوگ ہیں، یہ بہت اعلیٰ لوگ ہیں، کیا ضرورت پیش آئی ہے کہ قرآن پاک کے اندر 114 صورتیں ہیں، 30 پارے ہیں، 6666 آیات ہیں، ان آیات میں 700 آیتیں صرف صحابہ کی شان میں ہو، صرف صحابہ کی عظمت پر ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ میرے بھائیو اس کی وجہ پر ہمیں غور کرنا چاہیے، اس کی بات پہ غور کرنا چاہیے۔ قرآن نماز کا ذکر 70 جگہ فرمایا، زکات کا ذکر 45 جگہ پہ فرمایا، حج کا ذکر 17 جگہ پہ فرمایا، خدا نے اپنی توحید کا ذکر 600 مقامات پہ فرمایا، خدا نے روزے کا ذکر 9 مقامات پہ فرمایا، لیکن صحابہ کا مقام 700 جگہ پہ کیوں فرمایا؟ اس کی کیا ضرورت پیش آئی؟ ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے، اس کی کیا ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نماز کا ذکر تو 70 جگہ پر کرے جو رکن دین ہے، اور روزے کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن میں 9 جگہ پر کرے، حج کا ذکر 17 جگہ پہ کرے، اور اسی طرح زکات کا ذکر 39 جگہ پہ کرے، لیکن صحابہ کا ذکر 700 مقامات پہ کرے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما دیتے کہ محمد مصطفیٰ سچے تھے اور ان کے ساتھ جو صحابی تھے وہ بھی سچے تھے، بات ختم ہو گئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس کے باوجود بار 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 ہر موقع پہ اس کی تعریف کر رہے ہیں، ہر خام پہ اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں ان حالات پہ ہمیں غور کرنا چاہیے، اس گفتگو پہ، اس موقع پر غور کرنا چاہیے کہ رسول اللہ دنیا میں تشریف لائے، چچا نے پیغمبر کو چھوڑ دیا، بھائیوں نے رسول اللہ کو چھوڑ دیا، رشتہ داروں نے پیغمبر کو چھوڑ دیا، گھر والوں نے چھوڑ دیا، رسول اللہ کے چہرے پر چچا نے پتھر مارے، پیغمبر کے چہرے پر چچا نے برا کہا، رسول اللہ کے راستے میں برادری نے کانٹے بچھائے، پیغمبر علیہ السلام کے راستے میں اپنوں نے کانٹے بچھائے، لیکن اس موقع پر کہ چچا گالی دے رہا ہے، اس موقع پر کہ رشتہ دار مار رہے ہیں، اس موقع پر کہ برادری کانٹے بچھا رہی ہے، ایسے موقع پر ایک طرف تو ابو لہب چچا ہے، پیغمبر کے چہرے پر کوڑا کرکٹ پہنتا ہے، ایک طرف برادری ہے راستے میں کانٹے بچھا رہی ہے، ایک طرف برادری ہے پیغمبر کے چہرے کو سختی کر رہی ہے، طرف ایک آدمی حبشہ سے کر کے آتا ہے اور اس کا نام بلال ہے، اور اس کو تبتی نیت پہ لٹایا جا رہا ہے، وہ تبتی نیت پہ لٹتا ہوا بھی محمد کی رسالت کا اعلان کر رہا ہے، تبتی نیت پہ لٹتا ہوا بھی محمد کی نبوت کا اعلان کر رہا ہے، ایک طرف تو بچہ ایک عورت ہے، اس عورت کی شرمگاہ پہ نیزہ مارا گیا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اس کی ایک ٹانگ کو ایک خون کے ساتھ دوسری ٹانگ کو دوسرے خون کے ساتھ باندھ کر بچے کو مغرب کی طرف چلا دیا گیا، اس کے خون کے لوتھڑے نظام میں بکھر گئے، لیکن اس کی زبان پہ رسول اللہ کی صداقت کا اعلان رہا، پیغمبر کی نبوت کا اعلان رہا، ایک طرف سہیل روپی ہے زبان پالش باہر آ چکی ہے، لیکن زبان جب ہوش آتا ہے محمد کی نبوت کا اعلان ہو رہا ہے۔ میرے بھائیو ایک طرف حضرت عثمان ابن عفان ہے، ان کو لوہے کی زنجیروں سے جکا کر دھوپ میں پھینک دیا گیا ہے، جب ہوش آتی ہے تو رسول اللہ کی نبوت کا اعلان کر رہے ہیں، صدیق اکبر کو دیکھو، حقیق کی آپ سامنے کھڑا ہے، چٹا کھڑا ہے، رشتے دار کھڑے ہیں، برادری کھڑی ہے، کاروباری لوگ ہیں، کروڑوں روپیہ، لاکھوں روپیہ لاکھوں روپے کا کاروبار ہے، کپڑے کا کاروبار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کی وجہ سے آپ کو مارا گیا ہے، آپ میں ہوش ہو گئے، لیکن نماز عشاء کے بعد جب ہوش آیا، فقیر کی ماں دودھ کا پیالہ لے کر شہد لے کر کھڑی ہے اور کہتی ہے بیٹا دودھ پیو، ہوش آتا ہے، تو صدیق کہتے ہیں اما میں دودھ نہیں پیوں گا جب تک یہ پتا نہ چلے کہ میرے پیغمبر کا کیا حال، رسول اللہ پتھر مارے گا صاف، لیکن ہوش آیا تو اپنا نہیں پوچھا کہ خون کتنا ہے، زخم کتنے ہیں، رسول اللہ کا پوچھا، میرے بھائیوں یہی وہ وجہ ہے کہ جان نثاروں نے جان ساری کا حق ادا کیا کیا کہ چچا گالی دے رہا ہے اور اکشے کا بلال محبت کا کلمہ پڑھ رہا ہے، رشتے دار برا کہہ رہا ہے لیکن سمیا ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں، ایک تو اس کی یہ وجہ تھی کہ پیغمبر علیہ السلام فطری طور پر ان لوگوں سے محبت کرنی چاہیے، چاہیے تھی یا نہیں چاہیے تھی، اور دوسری بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کسی پیغمبر نے دنیا میں نہیں پیدا ہونا، رسول اللہ کے بعد قیامت تک کسی نبی نے دنیا میں پیدا، ہدایت کا سارا کام ان صحابہ کے لیے، ہدایت ان کے لیے، میرے بھائیوں ولایت پیدا ہو سکتی ہے، یہ بھی بات یاد رکھیں، ولایت پیدا ہو سکتی ہے ایک آدمی نے کلمہ پڑھا، ذکر و اذکار کیا، اس نے توحید کا توحید پر عمل کیا، رسالت پر عمل کیا، اور اس کے بعد پانچ وقت نماز ادا کی، تہجد پڑھے، چاشت کی نماز پڑھی، اوابین کے نفل پڑھے، ذکر کیا، اتنا ذکر کیا کہ ولایت کا مقام پا لیا، یہ بھی دیکھتے کہ آدمی ولایت عبادت سے پا سکتا ہے، عبادت کی ولایت کا مقام پا لیا اور عبادت کی ریاضت کا مقام پا لیا، دنیا کو چھوڑ دیا تو ظالم دنیا بن گیا، اور کسی پیر کے ہاتھ میں بیعت کر کے ان کی خلافت مل گئی تو پیر بن گئے، پیر بھی بن سکتے
ہیں۔ احناف.com www.ashnas.com
ولی بھی بن سکتے ہو، خطیب بھی بن سکتے ہو، فقیر بھی بن سکتے ہو، امام بھی بن سکتے ہو، ولایت بھی لے سکتے ہو، ریاست بھی لے سکتے ہو، عظمت بھی لے سکتے ہو، بڑا پیسہ بھی لے سکتے ہو، ذکر بھی کر سکتے ہو، بڑے قاری بھی بن سکتے ہو، بڑے حافظ بھی بن سکتے ہو، بڑے فقیر بھی بن سکتے ہو، لیکن صحابی نہیں بن سکتے، لیکن صحابی نہیں، کیوں کہ صحابی اس کو کہتے ہیں کہ جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ کا چہرہ دیکھا، اور وہ میں اور آپ تو نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو رسول اللہ کا صحابی بنانے کے لیے کیوں نہیں چنا، اس پہ غور نہیں کرتے، میں اور آپ رسول اللہ کے صحابی کیوں نہ بنے، اس لیے کہ اللہ کو منظور نہیں ہوا، تو اللہ کو منظور ہوا تو حبشے کا کالا بلال آ کر صحابی بن گیا، اللہ کو منظور ہوا تو سمیا صحابیہ بن گئی، اللہ کو منظور ہوا تو غریب لوگ عظمت پہ آ گئے، سگا کہتا ہے ابو لہب اس کو دیکھو، ابو لہب کا معنی کا پتہ ہے کیا، ابو لہب کا معنی عربی میں شولہ مارنے والا، لہب شولے کو کہتے ہیں عربی میں، ابو لہب کا معنی اتنا خوبصورت کہ اس کے چہرے سے شولہ نکلے، اس کے چہرے سے حسن کی لاش نکلے، اس کا معنی ہے ابو لہب، سگا کہتا ہے نام کیا ہے ابو لہب، چہرے سے حسن والا، چمک والا، لیکن قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے گا، تو تباہ ہو جائے، چچا ہے پیغمبر کا چچا، لیکن ابو لہب کو قرآن نے کہا تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے گا، تیرا چہرہ بدل جائے، تو تباہ ہو جائے، چچا ہو جائے، اور دوسری طرف اللہ نے مرتبہ اس کو دیا جس کا رنگ کالا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، واپس آئے، فرمایا بلال تو کیا نیکی کرتا ہے کہ میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنی ہے کہ دہل کا تو مکے کی گلیوں میں ہے اور تیرے پاؤں کا کھٹکا جنت میں ہو رہا ہے، سگا چچا دیکھو اور حبشے کے بلال کو دیکھو، رنگ تو یہ جو مقام صحابیت ہے یہ کوشش کرنے سے نہیں ملتی، یہ ہمت کرنے سے نہیں ملتی، اس کا انتخاب بھی عرش پہ ہوتا، اس کا انتخاب بھی اللہ تعالیٰ نے جس طرح نبوت کا انتخاب کیا, جس طرح پیغمبر کو چنا, اسی طرح رسول اللہ کے رشتہ داروں کو چنا, اسی طرح پیغمبر کے صحابہ کو چنا, اسی طرح پیغمبر کے دوستوں کو چنا, اسی طرح پیغمبر کے قریب لوگوں کو چنا. اب دیکھیے خاندان نبوت حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت حسین, حضرت حسن, حضرت فاطمہ کو زہرا, سارا خاندان نبوت. لیکن آپ ان کا مرتبہ مسلم, حضرت علی المرتضیٰ کا مرتبہ مسلم ہے یا نہیں؟ مسلمانوں کے نزدیک, مسلمانوں کے نزدیک حضرت علی کا مقام بلند, حضرت علی کا مقام عرفہ. لیکن حضرت علی المرتضیٰ کو دیکھو اور صدیق اکبر کو دیکھو کتنا فرق ہے. اس فرق کو بھی سمجھو کہ علی المرتضیٰ رسول اللہ کے رشتہ دار, پیغمبر کے داماد, پیغمبر کے رفیق, علی کا مقام اعلیٰ, حضرت علی فاتح خیبر, علی صاحب ذوالفقار, علی علم والا, علی عمل والے, علی 26 علوم کے بانی, علی 27 جنگوں میں, 26 جنگوں میں رسول اللہ کے رفیق رہے, علی بچپن سے پیغمبر کے گھر میں رہے, علی نے مدینہ میں رسول اللہ کی صحبت پائی, علی نے مکے میں پیغمبر کی صحبت پائی, علی 26 علوم کے بانی, علی ہر جنگ میں آگے آگے, علی ہر مقام پہ آگے آگے. لیکن اسی علی المرتضیٰ کو دیکھو کہ جو اتنے مرتبے والا ہے, اتنے مقام والا ہے, رسول اللہ کی وفات کے بعد وہی علی المرتضیٰ ہاتھ مان کر صدیق اکبر کے پیچھے کھڑا ہے اور 2 سال تک کھڑا رہا ہے. 2 سال 3 مہینے 10 دن تک صدیق اکبر خلیفہ رہے, علی المرتضیٰ ان کے وزیر رہے, ان کے مقتدی رہے, ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے, اور 10 سال 6 مہینے 10 دن تک فاروق اعظم خلیفہ رہے, فاروق اعظم کے پیچھے علی المرتضیٰ نمازیں پڑھتے رہے, اور 10-12 دن کا 12 سال تک حضرت عثمان غنی خلیفہ رہے, علی المرتضیٰ آسمان کے پیچھے کھڑے رہے, اور صرف علی نہیں کھڑے رہے, میرے بھائیوں دیکھو حضرت علی ہی نہیں کھڑے رہے, حضرت علی کے ساتھ حضرت حسین بھی کھڑے ہیں, حضرت حسن بھی کھڑے ہیں, حضرت عباس بھی کھڑے ہیں. 24 سال تک علی المرتضیٰ نے حضرت حسین نے, حضرت حسن نے, حضرت عباس نے خلفائے ثلاثہ کو اپنا امام کہا, خلفائے ثلاثہ کو اپنا پیشوا کہا, خلفائے ثلاثہ کی ابتدا کی ہے. اب آپ فیصلہ کر کے بتاؤ کہ جس کی ابتدا علی المرتضیٰ کرتے ہیں وہ تیرے لیے قابل احترام ہے یا نہیں, جس کی ابتدا حسین کرتے ہیں وہ تیرے لیے قابل احترام ہے یا نہیں, جس کی ابتدا حسن کرتے ہیں وہ تیرے لیے قابل احترام ہے یا نہیں. ایک پکا علی المرتضیٰ کو اپنا امام کہے اور ابو بکر کو کافر کہے, اپنا امام حسین کو کہے اور فاروق اعظم کو کافر کہے, حضرت حسن کو اپنا امام کہے اور عثمان غنی کو کافر کہے, میں کسی اور کی طرف نہیں جاتا, خود اسی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم اگر ابو بکر کو گالی دو گے تو بتاؤ جو نمازیں صدیق کے پیچھے علی نے پڑھی تھی ان نمازوں کا کیا بنے گا, جو نمازیں فاروق اعظم کے پیچھے علی نے پڑھی تھی ان نمازوں کا کیا بنے گا, جو نمازیں عثمان غنی کے پیچھے علی المرتضیٰ نے پڑھی تھی ان کا کیا بنے گا. دنیا میں ایک اہل سنت کا فرقہ ایسا ہے جس میں حنفی بھی ہے, شافعی بھی ہے, حنبلی بھی ہے, مالکی بھی ہے, کہ جن کا اعلان یہ ہے کہ علی المرتضیٰ اور صدیق میں کوئی فرق نہ تھا, محبت تھی, پیار تھا, علی المرتضیٰ اور صحابہ میں کوئی فرق نہ تھا, بلکہ قرآن کی آیت کے مطابق محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہے, والذین معه, یہ تمام صحابہ رسول اللہ کے ساتھ تھے, اشداء والکفار, کافروں میں سخت تھے, رحماء بینہم, آپس میں رہتے تھے, تراہم رکعت میں چلا, جب تم کو تلاش کرے گا تو رکوع میں ملیں گے, کبھی سجدے میں ملیں گے, سجدن جب یبون فضلن من اللہ والسلامہ, جن صحابہ نے کتنی نمازیں پڑھی, کتنی عبادت کی, کتنی حکومت کی, کتنا مکہ مدینہ میں ٹھہرے, قرآن نے کہا جب یبون فضلن من اللہ, یہ اللہ کا فضل تلاش کرتے تھے, اللہ کی خوشنودی تلاش کرتے تھے, فضلن من اللہ ورضوانہ, اللہ کی خوشنودی اور جنت کے متلاشی تھے. اور آگے قرآن کہتے ہیں سیما ہوں بی وجوہ, ان کے چہروں پر, ان کے ماتھوں پر نشان ہے, نماز کا کا نشان ہے، اللہ کے جذبوں کا نشان ہے. سیما ہوں وجوہہم من اثر السجود، ابو بکر کے چہرے کو دیکھو نماز کا نشان ہے، فاروق قیامت کے چہرے کو دیکھو نماز کا نشان ہے، عثمان و علی کے چہروں کو دیکھو نماز کا نشان ہے. اور آگے بڑھ کر قرآن کہتا ہے صرف قرآن میں ان کی تعریف نہیں بلکہ فرمایا تعالی کا مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، ان کا ذکر قرآن سے ہزاروں سال پہلے تورات میں آ چکا ہے، انجیل میں آ چکا ہے، زبور میں آ چکا ہے. ذالک کا مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل. اللہ نے ایک مثال دے کر قیامت تک آنے والی دنیا کو صحابہ کا مقام، اہل بیت کا مقام سمجھایا ہے. اور دنیا کے لوگوں سنو، قدر ان اخرج شقہ فحاضرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بهم الکفار. اور لوگوں، صحابہ کی مثال اس طرح کی ہے، اس درخت کی ہے، اس چھوٹے سے پودے کی ہے کہ جو پودا ایک آدمی اپنے باغ میں لگاتا ہے وہ پودا چھوٹا ہوتا ہے، اس کو پانی پانی دیتا ہے، پانی دیتا ہے، پودا بڑا ہو جاتا ہے، پودا پاؤں میں کھڑا ہو جاتا ہے، پھر اس پر پھل لگتا ہے، جب پھل لگتا ہے تو جو مالی ہے وہ خوش ہو جاتا ہے، وہ دور سے دیکھ کر کہتا ہے دیکھو میں نے کتنے سال سے اس پودے کو پانی دیا، یہ پودا پہلے چھوٹا تھا، پھر بڑا ہوا، پھر اس سے بڑا ہوا، پھر اس سے بڑا ہوا، اتنا بڑا ہوا کہ ملا کر اس پودے پر پھل لگا. قرآن کہتا ہے کہ صحابہ کی جماعت کی مثال ایسی ہے کہ قدر عین مثل کھیتی کی ہے، اخرج شقہ جس کا ستا نکلتا ہے، اخرج شقہ فآذرہ فاستغلظ فاستوى، اس پر محنت کرتا ہے مالی، مالی پانی دیتا ہے، مالی اس پر محنت کرتا ہے، مالی اس کو کھا دیتا ہے، فآذرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ، وہ درخت بڑا ہو جاتا ہے، جب بڑا ہوتا ہے تو اس درخت کو دیکھ کر وہ مالی خوش ہوتا ہے، لیکن جو دشمن ہوتا ہے اس مالی کا، جب دشمن ہوتا ہے اس باغ کا، وہ دور سے کھڑا ہو کر روتا ہے کہ یہ باغ کیوں پڑا ہے، یہ باغ کیوں پھولا ہے، اس باغ کو سمر، اس باغ کو پھل کیوں لگتے ہیں. قرآن کہتا ہے قدر ان اخرج شقہ فحاضرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بهم الکفار. جو کافر ہوتا ہے، جو منکر ہوتا ہے، وہ اس باغ کو دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے، باغ کو دیکھ کر دکھ کا اظہار کرتا ہے، غیب کا اظہار کرتا ہے. اللہ نے کھیتی کی مثال دی، اللہ نے زراعت کی مثال دی، اللہ نے باغ کی مثال دی. کس لیے؟ صحابہ کے تھے کہ محمد مصطفیٰ مکے میں تشریف آئے، محمد مصطفیٰ نے ایک باغیچہ تیار کیا، اس باغیچہ میں کئی لوگ شامل ہو گئے، کئی کمپلے، کئی پودے پھیلے، ان پودوں کو محمد مصطفیٰ نے اپنے پسینے کا پانی دیا. کیسے دیا؟ نبی کو تب سے نبی کو راستے میں کانٹے بچھائے گئے، وہ پودا پھلتا رہا، پیغمبر کے چہرے کو مارا گیا وہ پودا پھلتا رہا، رسول اللہ نے مدینہ میں محنت کی وہ پودا پھلتا رہا، وہ پودا پھلا، رسول اللہ مدینہ میں پہنچے بدر کا میدان آیا وہ پودا پھلتا رہا، وہ مکہ پہاڑ آئے وہ پودا پھلتا رہا، خیبر کی لڑائی آئی وہ پودا پھلتا رہا. اور اس کے بعد قرآن کہتے ہیں جب پودا پاؤں پہ کھڑا ہو گیا تو پھر پاؤں پہ کھڑے ہو کر اس پودے کا ثمر دنیا نے دیکھا کہ اس کا ثمر کبھی شام کی منڈی میں پہنچا، کبھی مصر کے بازار میں پہنچا، کبھی افریقہ کے جزیروں میں پہنچا. اور اس پودے کے پھلوں کی محک سے ساری دنیا میں، اس باغیچے کے محک سے ساری دنیا میں بہار آ گئی. جب بہار آئی تو محمد مصطفیٰ نے اس بہار کو دیکھا اور قرآن کہتا ہے یعجب الزراع لیغیظ بهم الکفار. محمد مصطفیٰ اس دشمن کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اور جو اس باغ کا دشمن ہے وہ جلتا ہے، وہ غیب کا شکار ہو جاتا ہے. معلوم ہوا کہ جو باغ کا مالی تھا، جو باغ لگانے والا تھا، وہ بھی بے مثال تھا، جو صحابہ کا دشمن تھا وہ بھی بے مثال تھا. اس گلشن سے بہتر گلشن کس نے آباد کیا؟ قرآن نے گلشن کا ذکر کیا، قرآن نے پودے کا ذکر کیا، قرآن نے درختوں کا ذکر کیا، اور کہا کہ یہ لوگ، ان کو پانی رسول اللہ کی جنت کا پانی دیا یا نہیں؟ رسول اللہ نے صحابہ کے گلشن کو محنت کا پانی دیا یا نہیں؟ اور قرآن کیا ہے؟ علماء ایسے ہیں ترجمہ پوچھو، پس تک لگا پس آواز، درخت کڑا کاڑا ہو گیا، گھر کے اندر بیٹھ کر تبلیغ ہوتی تھی، لیکن پاؤں پہ وہ پودا کھڑا ہوا، جب پودا کھڑا ہوا تو پھر اس گلشن میں ایک ایسا پھول بھی آیا، ایک ایسا درخت بھی نمودار ہوا، ایک ایسا پھتوالا آدمی بھی آیا کہ دار ارکم میں سب لوگوں نے کلمہ پڑھا، لیکن جب کلمہ فاروق کے آدم نے پڑھا تو اس نے فرمایا اللہ کے رسول کلمہ میں نے پڑھا ہے، اب اذان گھر میں بھی ہوگی، اب اذان کعبے میں ہوگی، اور پھر اذان کعبے میں پوری یا نہیں ہوئی، اور پھر مکہ میں جانے لگے، رسول اللہ نے فرمایا ہجرت کرو، جب ہجرت رسول کا حکم ہوا تو سب لوگوں نے کفیہ ہجرت کی، لیکن فاروق کے آدم نے کیسے ہجرت کی؟ قرآن پیغمبر فرماتے ہیں حدیث میں آتا اول من ہاجر علی یتن فهو عمر، اول من اسلم علی یتن فهو عمر، کہ عمر وہ آدمی تھا کہ جس نے کعبے کے دروازے کعبے کی دیواروں کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ ابو جہل اتبا شہبا اب تسلیم سے جس نے بچوں کو یتیم کرانا ہو پہاڑ کے آگے آ کر مجھے روک کر دکھا، میں نبی کا نام لے پیغمبر کے حکم سے ہجرت کر، میرے بھائی کلمہ تو صدیق اکبر پر پڑھ چکے تھے، کلمہ تو علی المرتضیٰ بھی پڑھ چکے تھے، لیکن اذان کعبے میں اس وقت ہوئی جب فاروق اعظم نے نبی کا کلمہ پڑھا، ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اذان کا اعلان ہوا یا نہیں ہوا؟ تو اس گلشن کو رسول اللہ نے آباد کیا اپنا خون دے کر، اپنا پسینہ دے کر، جب یہ گلشن آباد ہوا تو اس گلشن کی مہک پوری دنیا میں پہنچی یا نہیں پہنچی؟ اگر ہم یہ کہیں کہ ابو بکر اور عمر تو ٹھیک نہیں تھی، انہوں نے تو حضرت فاطمہ صاحب چھین لیا، سوال یہ کہ اگر حضرت فاطمہ سدھارا رضی اللہ تعالیٰ نہ کہا ابو بکر نے چھین لیا نعوذ باللہ، یا فاروق اعظم نے چھین لیا، یا عثمان غنی نے چھین لیا، تو مجھے یہ تو بتایا جائے علی المرتضیٰ کہاں تھا، ان کو شیر خدا نہیں کہا جاتا، ان کو اسد اللہ غالب نہیں کہا جاتا، اور بعض لوگ ان کو مشکل کشا بھی کہتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ مشکل خوشاقی موجودگی میں فاطمہ سہرا کا باپ چھین لیا، حق چھین لیا، چلو میں مان لیتا ہوں کہ حق ابو بکر نے چھین لیا، ابو بکر نے حق چھین لیا تو فاروق اعظم سے حق وصول کر لیتے، فاروق اعظم نے چھین لیا تو حق عثمان غنی سے وصول کر لیتے، عثمان غنی نے چھین لیا تو جب علی المرتضیٰ خود خلیفہ بنے تو اس وقت وہ حق وصول کر کے حضرت فاطمہ کی اولاد کو دے دیتے، علی المرتضیٰ نے تو فیصلہ وہی باقی رکھا جو فیصلہ صدیق نے کیا تھا، جو فاروق اعظم نے کیا تھا، جو عثمان غنی نے کیا تھا، اگر اس فیصلے کو صدیق نے بدلا ہے تو کوئی مثال تو دو کہ صدیق اکبر نے باب فتح لے کر فاطمہ سہرا کی اولاد میں تسلیم کیا، یہ کہنا کہ علی المرتضیٰ کی موجودگی میں ہم چھین لیا یہ کسی اور کی توہین نہیں، خود علی المرتضیٰ کی توہین، یہ شیر خدا کی توہین، یہ حضرت حسین کی توہین، یہ حضرت حسن کی توہین، دیکھیے یزید غلط تھا، اور یزید غلط تھا کتابوں میں موجود ہے، مسلمانوں اہل سنت کا عقیدہ یزید کے بارے میں کوئی صفائی نہیں دیتا، ٹھیک ہے میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین نے یزید کا مقابلہ کیا یا نہیں کیا؟ بلند نواز کیا مقابلہ، کیوں کیا؟ اس لیے کہ یزید غلط تھا، اس لیے کہ یزید
غلط تھا،
جو آدمی غلط تھا اس کا مقابلہ نواز رسول نے کیا، کیا میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے، یزید جب تخت پہ بیٹھا تو نواسہ رسول مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں آئے یا نہیں آئے؟ نواسہ رسول حق پر تھے، نواسہ رسول عظمت پر تھے، نواسہ رسول کا مرتبہ اور مقام پر حق تھا، ان کے ساتھ جو کرسیان محفوظ تھے حق پر تھے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ بات مان لینے کے بعد صحابہ کے دشمنوں کی ساری جڑیں کٹ جاتی ہیں، نہیں سمجھتے، میں استدلال کرنا چاہتا ہوں، توجہ کیجیے، یزید کے مقابلے میں نواسہ رسول آئے، کیوں؟ کہ یزید غلط تھا، یزید
غلط تھا،
اگر صدیق کے اکبر غلط تھا تو علی المرتضیٰ مقابلے میں کیوں نہیں آئے؟ یہ جواب کوئی دے کوئی صحابہ کا دشمن، میری اس بات کا جواب کہ یزید کے مقابلے میں نواسہ رسول آئے، آئے یا نہیں
آئے؟
اگر صدیق غلط تھا تو علی کیوں نہیں آئے؟ اس وقت حضرت حسین بھی زندہ، اگر کہو جی تقیہ کر لیا تھا تو تقیہ علی نے کر لیا تھا تو کربلا کے میدان میں نواسہ رسول بھی تقیہ کر لیتے، بچوں کو بچا لیتے، پر بیٹا تو تقیہ نہیں کرتا، باپ تقیہ کیوں کرتا ہے جبکہ باپ اسد اللہ غالب ہے؟ حضرت ابو بکر اگر غلط تھے تو مقابلے میں ابو بکر صدیق کے علی المرتضیٰ کو آنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اگر فاروق کی آدم غلط تھے تو مقابلے میں حضرت علی المرتضیٰ کو آنا چاہیے تھا، اگر عثمان غنی غلط تھے ان سے بھی شہاد علی المرتضیٰ کو کرنا چاہیے تھا، علی بھی زندہ تھے، حسین بھی زندہ تھے، حسن بھی زندہ تھے، خاندان نبوت کے افراد زندہ تھے، اور یزید جب تخت پہ بیٹھا حسین مقابلے میں آ گئے، اور جب ابوبکر بیٹھا تو حسین آسمان کے صدیق کے پیچھے کھڑے ہو گئے، حضرت بھی پیچھے کھڑے ہو گئے، علی المرتضیٰ بھی پیچھے کھڑے ہو گئے، پھر دو سال کی 10 سال بابو قیادت کے پیچھے بھی کھڑے رہے، اور 12 سال عثمان غنی کے پیچھے بھی کھڑے رہے، یزید کا مقابلہ اگر نواز رسول کر سکتا ہے غلط کرنے کی بنا پر تو صدیق کا مقابلہ کیوں نہیں کر سکتا، فاروق قیادت کا مقابلہ کیوں نہیں کر سکتا، عثمان غنی کا مقابلہ کیوں نہیں کر سکتا؟ معلوم ہوا کہ صحابہ دشمنوں کی یہ منطق غلط ہے، یہ ان کی بات غلط ہے کہ خاندان نبوت اور صدیق کے اوپر میں کوئی اختلاف تھا، کوئی کوئی لڑائی نہیں، قرآن نے کہا روح اللہ صحیح رہوں آپس میں رہ رہتے تھے، صدیق بھی رہتے تھا، علی المرتضیٰ بھی رہتے تھے، یہ علی کوئی بات نہیں، آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور پھر میں ایک سوال اور کرنا چاہتا ہوں، اگر صدیق کے اکبر نعوذ باللہ غلط یہاں تشریف لیا تھا تو یہ بھی ہونا چاہیے تھا کہ صدیق کے اکبر کے ہاتھ پر علی المرتضیٰ نے بیعت کی، کیوں بیعت؟ اگر بیعت کی تھی حضرت علی صدیق اکبر کے ہاتھ تو آج صحابہ دشمنوں کو کیا اختلاف ہوا بھی علی المرتضیٰ اگر بیعت کر رہے ہیں صدیق کے ہاتھ پر تو تم بھی کرو، تمہیں اعتراض کی کیا ضرورت؟ اور اگر بیعت نہیں کی تھی تو بتاؤ 2 سال نمازیں کس کے پیچھے پڑی؟ اگر کسی اور مسجد میں پڑی تو مسجد کا نام بتاؤ، کسی اور جگہ پر پڑی تو جگہ کا نام بتاؤ، جن کی بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بڑی موٹی بات ہے، اور یہ بھی دیکھیں کہ صدیق اکبر کو مصلی اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کھڑا کیا، حضور کی وفات کا وقت ہے، یہ بات صحابہ دشمنوں کی کتاب میں ہوئی اور یہ بات اہل سنت کی کتاب میں کہاں ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ کے دفتر جگر ساری کائنات کی محترم اور معزز شخصیت فاطمہ الزہرا سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیمار، ان کی بیماری کے دنوں صدیق اکبر کی بیوی اسماء بنت عمیر سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہا 7 دن تک ان کے سرانے بیٹھ کر تیمارداری کرتی، دوائی دیتی، اور جب فاطمہ الزہرا فوت ہو تو صدیق اکبر کی کسی بیوی نے فاطمہ الزہرا کو غسل کیا، صدیق اکبر کی کسی بیوی نے فاطمہ الزہرا کا کفن تیار کیا، صدیق اکبر کی کسی بیوی نے فاطمہ الزہرا کا جنازہ تیار کیا، اور جب جنازہ تیار کر کے مسجد نبوی میں لایا گیا تو ابو بکر اور علی المرتضیٰ دونوں موجود تھے، حضرت ابو بکر نے فرمایا علی بیوی آپ کی ہے بیٹی پیغمبر کی ہے، جنازہ آپ پڑھائے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے کیا جواب دیا؟ وہ جواب دشمنان اصحاب رسول کی کتاب کشف الغمہ میں اور مسلمانوں کی کتاب ترمذی شریف میں وہ جواب موجود ہے، کیا جواب دیا شیر خدا نے؟ جنازہ فاطمہ کا رکھا ہے ان کے ساتھ سالانہ کا، اور علی المرتضیٰ موجود ہے، صدیق اکبر موجود ہے، ہزاروں صحابہ موجود ہیں، تو حضرت ابو بکر نے فرمایا علی جنازہ آپ پڑھائے، حضرت علی نے جواب میں فرمایا میں نے رسول اللہ کی زبان سے ایک لفظ سنا تھا پیغمبر کی زندگی میں، اس لیے میں جنازہ فاطمہ کا نہیں پڑھا سکتا، کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا لا یبتغی قوم فیہ ابا بکر ان یؤمہم غیرہ، کہ کسی قوم کے لیے جائز نہیں کہ اس میں ابو بکر صدیق موجود ہو اور ابو بکر کے علاوہ کوئی اور مسلح نہ ہو، یہ بات جو صحابہ کا دشمن ہے اس کی کتاب ہے، میں نے اس کا بھی نام آپ کو لکھ کے سامنے، اور اہل سنت کی مشہور حدیث کی کتاب ترمذی شریف میں حضور کی حدیث ہے، چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضرت فاطمہ الزہرا کی نماز جنازہ پڑھائی، جب فاطمہ الزہرا کا جنازہ آگے رکھا تو ابو بکر صدیق جنازہ پڑھانے کے لیے آئے تھے، تو میں پوچھ سکتا ہوں علی المرتضیٰ نے فاطمہ کا جنازہ صدیق کے پیچھے پڑا تھا یا نہیں؟ صدیق مصلے علی ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑے، حسین ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑے، حسن ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑے ہیں، پر اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ فاطمہ الزہرا کی مخالفت کی ہو، یا فاطمہ الزہرا سے اختلاف کیا ہو، یا فاطمہ الزہرا کا حق چھینا ہو، تو یہ سوال تو علی المرتضیٰ پہ ہوگا، یہ سوال تو حضرت حسین پہ ہوگا، یہ سوال تو حسن پہ ہوگا کہ اے حسن تو بتا جس نے تیری امت کو تکلیف دی آج کسی کے پیچھے ماں کا جنازہ کیوں پڑ رہا ہے؟ علی تو بتا جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس کا جنازہ تو ابو بکر سے کیوں پڑھوا رہا ہے؟ یہ اعتراض تو ان پر ہوتا ہے، اور اگر ابو بکر اگر حضرت علی حسن اور حسین صدیق کے اکبر کو مسلح پہ کھڑا کر کے فاطمہ کا جنازہ پیچھے پڑھ سکتے ہیں، تو جو علی کا نام لیوا ہے اس کو ابو بکر سے دشمنی کرنی نہیں چاہیے، نہ اس کے دشمنی بنتی ہے، اگر وہ پھر بھی دشمنی کرے گا تو پھر میں یہ بات مانوں گا، پھر میں تسلیم کروں گا، میں اس بات پر یقین کروں گا کہ پھر اختلاف ابو بکر صدیق کے ساتھ نہیں ہے، اختلاف اصل میں علی المرتضیٰ کے ساتھ ہے، اختلاف اصل میں حضرت حسین کے ساتھ ہے، اختلاف اصل میں حضرت حسن کے ساتھ ہے، اس لیے کہ جن کو امام حسن و حسین نے مان لیا ان کو امام ہر استاد پر ماننا پڑ گئے کہ جنہوں نے علی المرتضیٰ سے محبت کی حسن و حسین سے محبت کی، ماننا چاہیے یا
ماننا چاہیے؟
تو صحابہ آپس میں رحم دل تھے یا نہیں تھے؟ تو میں نے جو قرآن کے حوالے سے کہا اشداد علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں رحم دل، آپس میں رحم دل ہونا معلوم ہوا ہے یا نہیں؟ اس سے بڑی آپس میں رحمت کیا ہو کہ ان کا تو اختلاف ہی کوئی نہیں تھا، ان کی تو لڑائی کوئی نہیں تھی، ان کا تو جھگڑا کوئی نہیں تھا، اگر علی المرتضیٰ کی بات کرتے ہو تو شیر خدا نے تو صدیق کو مسلح پہ مانا، فاطمہ الزہرا کا جنازہ پڑھایا، اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضور علیہ السلام نے ایک عورت کو قرضہ دیا بیت المال، عورت پوچھنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرضہ واپس کرنے آؤں، آپ کو نہ پاؤں تو قرضہ کس کو دوں؟ حضور نے فرمایا اگر مجھے نہ پاؤ تو قرضہ ابو بکر کو واپس دے دینا، اس نے پوچھا ابو بکر نہ ہو تو قرضہ کس کو واپس کروں؟ حضور نے فرمایا عمر فاروق کو دے دینا، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ حضور کی حدیث کا کیا مطلب ہے؟ اقتدوا بالذی من بعد ابی بکر و عمر، لوگوں میرے بعد اقتدا ابو بکر کی کرنا اور ابو بکر کے بعد اقتدا عمر کی کرنا، اگر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر کوئی شخص اعتراض کرتا ہے تو میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کہتا ہے الف لام میم غلبت الروم، قرآن کہتا ہے ہم قریب روم فتح ہوگا، یہ کس نے کہا؟ بلند آباد کی، کس نے کہا؟ قرآن نے کہا کہ روم فتح ہوگا، مجھے بتاؤ اگر عمر فاروق کا دور غلط تھا تو قرآن کپاک کی زبان میں روم تو فتح فاروق اعظم نے کیا، اور اعلان اللہ تعالیٰ نے 40 سال پہلے کر دیا کہ روم فتح ہوگا، اور فتح روم فاروق اعظم کرتا ہے، تو گویا کہ قرآن کی پیشین گوئی پر فاروق اعظم پورا اترتا ہے، جس کے لیے اعلان خدا کر رہا ہے اس کے ہاتھ پر روم فتح ہو تو پھر فاروق اعظم کی عظمت میں کوئی شبہ ہو سکتا ہے؟
نہیں.
قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا، قرآن کہتا ہے کہ میں نے زمین پہ نیک بندوں کو وارث بنا دیا، اور نیک بندے ہی زمین پہ حکومت کریں گے، مجھے بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صدیق اکبر خلیفہ بنے، قرآن اعلان کر چکا ہے کہ میں نبی کے خلیفے بناؤں گا، جب قرآن کا اعلان ہے تو یہ اعلان سچ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اعلان کس کا ہے؟ قرآن کا ہے، کسی پٹواری کا اعلان تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، اعلان کس کا ہے؟ قرآن کا، قرآن نے کیا اعلان کیا کہ میں رسول اللہ کے بعد خلیفہ بناؤں گا، یہ اعلان کس نے کیا؟ قرآن کہاں کیا؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، اے دنیا کے لوگوں اللہ آج اعلان کر رہا ہے کہ رسول اللہ کے بعد اس زمین میں نیک لوگوں کو خلیفہ بنائے گا، جیسے پہلی امتوں میں اللہ نے خلیفہ بنائے، کس کو خلیفہ بنایا؟ موسیٰ کا خلیفہ، حضرت یوشع علیہ السلام کو بنایا، حضرت داؤد علیہ السلام کا خلیفہ، سلیمان علیہ السلام کو بنایا، یہ قرآن ہے، اور قرآن سلیمان علیہ السلام کا خلیفہ داؤد علیہ السلام کو بنایا، یہ قرآن کا اعلان ہے، اور اس قرآن کے اعلان پہ غور کرو کہ رسول اللہ کے ہاتھ قرآن کہتا ہے میں نے خلیفہ بنانے ہیں، اور اب کون خلیفہ بنے گا؟ تھا اس کا تو کسی کو پتا نہیں تھا، لیکن جب ابو بکر خلیفہ بن گیا امت نے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو یقین ہو گیا کہ قرآن نے جس کی خبر 10 سال پہلے دی تھی اس سے مراد صدیق اکبر تھا، جس کی خبر قرآن نے 10 سال پہلے دی تھی اس سے مراد فاروق اعظم تھا، اس سے مراد عثمان غنی تھا، اس سے مراد علی المرتضیٰ تھا، جس طرح حضرت نے جنگ بدر کے موقع پر فرمایا تھا اور لوگوں کل کو میں اس آدمی کے ہاتھ پر پرچم دوں گا جس آدمی کے ہاتھ پر فتح ہو جائے گی، وہ آدمی کون تھا کسی کو پتا نہ تھا، لیکن اگلے دن جب علی المرتضیٰ تشریف لائے تو حضرت نے پرچم علی کے ہاتھ میں دیا تو لوگوں کو یقین ہو گیا کل جس کی خبر پر اوپر میں دی تھی اس سے مراد علی المرتضیٰ تھا۔ بالکل اسی طرح جس طرح اعلان قرآن نے کیا کہ محمد کے بعد خلیفہ بنا ہوگا، یقین کسی کو نہیں تھا خلیفہ کون ہوگا، لیکن جب صدیقہ ابن شاد آنے اور صدیق اکبر کی خلافت قائم ہو گئی، علی المرتضیٰ سمیت تمام صحابہ نے صدیق کے ہاتھ میں بیعت کی اور امت کا ایک آدمی پہ اجماع ہو گیا تو یقین ہو گیا کہ جس کی خبر قرآن دے چکا ہے اس سے مراد پہلا صدیق ہے، پھر فاروق اعظم ہے، پھر عثمان غنی ہے، پھر علی المرتضیٰ۔
ماشاءاللہ،
کوئی گال پڑھنے بھی چاہیے کہ میں ہوا ہی ہونے والے میں یہ بتا نہیں پہ ملا ٹھیک ہے ماشاء اللہ۔ کوئی سمجھ میں بات آ رہی ہے یا کوئی
آ رہی ہے؟
تو میرا پھر آ کیا تھا، میرا پروگرام کیا تھا، میں کس موضوع پر گفتگو کر رہا تھا؟ گفتگو یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پرانے پاک میں صحابہ کو اتنی اہمیت کیوں دی، ٹھیک ہے
جی بالکل،
آپ کو پتا چل گیا اہمیت کیوں دی؟ ایک تو اس لیے اہمیت تھی کہ رسول اللہ کے بعد کسی نے پیغمبر بن کر آنا نہیں تھا اور کام نبوت کا صحابہ نے کرنا، اس لیے اہمیت، ٹھیک ہے، اور اس لیے اہمیت تھی کہ جتنی جان ساری صحابہ نے رسول اللہ کے لیے گزاری اتنی جان ساری 1,24,000 انبیاء کے پہلے کسی صحابی نے اپنے پیغمبر کے لیے اتنی جان ساری کا پتہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو قرآن پاک نے بشارتیں دی، قرآن پاک نے کہا روم فتح ہوگا، قرآن نے کہا کہ مکہ مدینہ پہ حکومت رسول اللہ کی ہوگی، قرآن نے کہا مکہ مدینہ پہ کافروں کا قبضہ نہیں ہوگا، قرآن نے کہا اس دھرتی پہ اسلام کا غلبہ ہوگا، قرآن نے کہا کہ مسلمان پوری دنیا میں غالب آئیں گے، قرآن نے کہا کہ قیصر و کسریٰ بھی رسول اللہ کے دین میں آئیں گے، کہاں کہا وہ الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اے محمد تیرا مقصد یہ ہے کہ ساری دنیا کے دینوں پر تیرا دین غالب آ جائے، رسول اللہ کا یہ مقصد تھا یا نہیں
تھا؟
لیکن حضور کی زندگی میں جو کام شروع کیا اسی کام کا تسلسل تھا خلافت راشدہ، جو کام نبی نے شروع کیا اس کام کا تسلسل تھا خلافت راشدہ، اسی کام کا لائحہ تھا، اسی کا حصہ تھا کہ پیغمبر کا مقصد کیا ہے کہ پوری دنیا کے دینوں پر اسلام غالب آئے، اسلام کا غلبہ نصف دنیا پہ رسول اللہ کی زندگی میں ہوا لیکن باقی دنیا میں فاروق اعظم کے دور میں ہوا، صدیق اکبر کے دور میں ہوا، عثمان غنی کے دور میں ہوا، علی المرتضیٰ شیر خدا کے دور میں ہوا، تو جب خلفائے راشدین کے دور میں دنیا پہ اسلام کا غلبہ ہوا تو قرآن نے جو بشارت آئندہ آنے والی نسلوں کو دی تھی وہ بشارت تو صحابہ کے لیے تھی، وہ بشارت تو خلفائے راشدین کی تھی، جب جن صحابہ نے نبوت کے کام کو پورا کرنا تھا، جب جن صحابہ نے رسالت کے مقصد کو پورا کرنا تھا تو اللہ نے ہر جگہ ان کی صفائی دی، اللہ نے ہر جگہ ان کی عظمت بیان کی، اللہ نے ہر جگہ ان کی عظمت کا اعلان کیا، وہ لوگوں اور کہیں فرمایا اور لوگوں اللہ اللہ کی صحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی، لوگوں میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرے صحابہ پر تنقید نہ کرنا، میرے صحابہ کو بحث کا نشانہ نہ بنانا، میرے صحابہ کو کہیں برا نہ کہنا، اس لیے کہ اگر صحابہ سے تمہیں محبت ہوگی تو میں یہ سوچوں گا کہ یہ محبت میری وجہ سے ہے کہ تمہیں چونکہ میرے ساتھ محبت ہے اس لیے صحابہ سے محبت ہے، اگر تمہیں صحابہ سے بغض ہوگا تو میں سمجھوں گا کہ یہ بغض تمہیں میرے ساتھ ہے اس لیے تم صحابہ سے محبت کر رہے ہو، یہ اعلان دار دار رسالت نے پیغمبر نے اپنی زندگی میں کیا، لوگوں میں دنیا سے چلا جاؤں میرے صحابہ پر تنقید نہ کرنا، میرے صحابہ کو برا نہ کرنا، اب اگر کوئی شخص صحابہ پر تنقید کرے صحابہ کو برا کہے صحابہ کو کافر کہے وہ برا ہے؟ صحابہ کو کوئی آدمی نعوذ باللہ منافق ہے؟ صحابہ کو کوئی آدمی برا کہے؟ اس آدمی کا ساتھ دینا چاہیے؟
نہیں.
مجھے بتاؤ تو صحابہ کو برا کہے وہ مسلمان ہے؟
نہیں.
جو صحابہ سے تنقید کرے وہ مسلمان ہے؟
نہیں.
جو صحابہ کو برا کہے اس کو مسلمان کہا جا سکتا؟
نہیں.
قرآن پاک کی ان آیات کے بعد اس کے ایمان کی بات کی جا سکتی؟
نہیں.
تو سارا قرآن صحابہ کی شان سے بھرا ہوا. تو صحابہ کرام اور اہل بیت رسول، صحابہ کرام اور خلفائے راشدین، ان سے محبت کرنا ایمان کا حصہ. ان سے محبت کرنا کیا ہے؟
ایمان کا حصہ.
ایمان کا حصہ. اگر کوئی شخص رسول اللہ کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا پہ تنقید کرتا ہے وہ بھی مسلمان ہے. اگر کوئی شخص حضرت معاویہ پہ تنقید کرتا ہے وہ بھی مسلمان ہے. ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ حضرت معاویہ اور حضرت علی کی آپس میں لڑائی ہوئی. میں نے کہا بالکل ہوئی. اس نے کہا جب دو آدمی آپس میں لڑتے ہیں تو دونوں میں ایک جھوٹا دونوں ہوتا ہے. میں نے کہا کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ دو آدمی آپس میں لڑتے ہیں دونوں میں جھوٹا کوئی نہیں ہوتا. اس نے کہا ایسے ہو ہی نہیں سکتا. میں نے کہا ایسے ہو چکا ہے، بلکہ قرآن میں آیا ہے کیسے ہوا ہے. اپنی طرف سے میں نہیں کہتا، میں نے کہا دو آدمیوں کا میں تمہارے سامنے ذکر کرتا ہوں، ان دونوں کی لڑائی ہے اور لڑائی کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں کیا ہے، ان دونوں میں سے کسی ایک کو جھوٹا کہہ کر دکھاؤ. اس نے کہا یہ کیسے ہوا؟ میں نے کہا دیکھو قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا آپس میں اختلاف ہوا. اختلاف ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہارون میں طور پہاڑ پہ جا رہا ہوں اس قوم کی حفاظت کرنا، یہ قوم کہیں بچھڑے کو پوجنے نہ لگ جائے. ٹھیک ہے، یہ قوم کہیں بچھڑے کو، اس وقت تو بچھڑے کا دور تھا، گھوڑے کا دور نہیں تھا، بچھڑے کا دور تھا. تو کہا دیکھنا یہ قوم بچھڑے کو پوجنے
نہ لگ جائے.
نہ لگ جائے. تو موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو قوم بچھڑے کو پوج رہی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہو گئے. فرتے جذبات میں، فرتے محبت میں، توحید کی محبت میں، انہوں نے آتے ہی حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑ دی. یہ دیکھ کر قرآن میں، قرآن کیا کہتا ہے کہ حضرت ہارون کی جب داڑھی موسیٰ علیہ السلام نے پکڑی اور ان کو وسیب نے شروع کیا تو حضرت ہارون علیہ السلام نے رو کر کہا کہ جب جائے بھائی میری داڑھی نہ پکڑو، میرے بالوں کو نہ کشٹو، میرا کوئی قصور نہیں. میں قوم کو روکتا رہا، یہ قوم نہ رکی. میں نے کہا دیکھو دو آدمیوں میں آپس میں اختلاف ہوا، دو آدمیوں میں آپس میں لڑائی ہوئی، اس اختلاف کے بعد تم دونوں میں سے کسی ایک کو جھوٹا کہہ کر
دکھاؤ.
اس نے کہا یہ تو نبی تھے. میں نے کہا اگر نبی دو لڑے اور ان میں سے کوئی جھوٹا نہیں تو امتی اگر دو لڑے تو وہ ہر وقت جھوٹے نہیں. اس نے کہا کہ دونوں نبیوں میں غلط فہمی ہو گئی تھی. میں نے کہا کہ نبیوں میں غلط فہمی ہو سکتی ہے تو امتیوں میں بھی غلط فہمی ہو سکتی ہے. میں نے کہا موسیٰ اور ہارون لڑائی کے بعد سچے ہیں تو حضرت علی اور حضرت معاویہ بھی لڑائی کے بعد سچے ہیں. اختلاف ہوا، مرادوں نے کرایا، اس کے بعد صلح ہو گئی. صلح ہوئی تو حضرت حسن نے امیر معاویہ کو اپنی خلافت سپرد کر دی. اگر صلح نہ ہوتی تو خلافت کیسے سپرد کر دی؟ چھ مہینے کے بعد حضرت حسن نے امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور اس بیعت کا ذکر دوسروں کی کتابوں میں بھی ہے، سنت کی کتابوں میں. پھر انہوں نے تو صلح کر دی لیکن ان لوگوں نے آج تک صلح نہیں کی. یہ کیا لوگ ہیں؟ میرے باپ سے ایک آدمی لڑائی کرتا ہے، لڑائی کے بعد میں صلح کر لوں اور آپ دوسرے محلے میں بیٹھ کر اس سے لڑائی کر رہے ہیں، یہ کوئی بات ہے؟ بیٹا صلح کر رہا ہے اور باپ کے ساتھ اختلاف کی اور آپ لڑائی کر رہے ہیں. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کے بارے میں رائے کے دانے کے برابر اگر دل میں میل آئے گی تو ایمان کی روشنی ختم ہو جاتی ہے. خاندان نبوت سے محبت ایمان کا حصہ. جس طرح حضرت عائشہ کو برا کرنا یہ اسلام میں جرم ہے، اسی طرح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی توہین کرنا بھی اس سے بڑا جرم ہے، اتنا ہی بڑا جرم ہے. حضرت علی کی توہین ہو، فاطمہ الزہرا کی توہین ہو، حضرت حسن حسین کی توہین ہو، جو شخص ان کے خلاف قلم سے زبان سے کوئی برائی دل میں نکالے گا اس کے ایمان میں شک ہو. اور جو صحابہ کرام کو برا کہے گا اس کے ایمان میں بھی شک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خاندان نبوت سے محبت رسول اللہ کی وجہ سے. خاندان نبوت سے محبت کس کی وجہ سے؟ رسول اللہ کی وجہ سے. اور صحابہ سے محبت بھی رسول اللہ کی وجہ سے. کس سے؟ اب یہ قرآن پاک میں تو 700 جگہ پہ صحابہ کی شان بیان کی، اور ایک آدمی تاریخ لکھے بعد ارشد راب کے بعد اور اس تاریخ میں لکھے کہ تاریخ کہتی ہے کہ صحابہ کی بھائی قرآن کے مقابلے میں ہم تاریخ کی بات مانیں؟ بولو تو نہیں، ایک طرف تو قرآن ہے اور ایک طرف تاریخ ہے، تو کس کی بات مانے؟
قرآن کریم
کی. جب قرآن کی بات آئے گی تو کسی اور کا اظہار ہوگا؟
نہیں.
کسی اور کی بات پر عمل ہوگا؟
نہیں.
تو میرے بھائیوں، سپاہی صحابہ نے پاکستان اور پوری دنیا میں یہی پروگرام پیش کیا، اور اسی پروگرام کو پیش کرنے کے جرم مولانا حق نواز چکنی کو شہید کیا. آپ کو پتا ہے مولانا حق نواز شہید کس جرم نے کیا؟ انہوں نے پورے ملک سے، پوری دنیا میں ان کی کیسٹیں چل رہی ہیں، کیسٹیں سنیں، مولانا حق نواز کا پیغام پوری دنیا میں پھیلا اور ان کی شہادت کے بعد 2 سال ہو گئے پاکستان میں ان کی ذمہ داری میں اوپر آنے کی وجہ سے اللہ کی توفیق سے اس کام کو میں پوری دنیا میں لے کر اللہ کی توفیق سے جا رہا ہوں، اور جو لوگ اس کے لیے تعاون کر رہے ہیں، یعنی اس کے لیے مولانا حق نواز کے جماعت کے ممبر بن رہے ہیں، میں ان لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں. اور دنیا کے 9 ملکوں میں میں خود جا کر اس پلیٹ فارم کو قائم کر چکا ہوں، اور صحابہ کی محبت، اہل خیر کی محبت، مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہوں، مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے. جو شخص خاندان نبوت اور صحابہ کے خلاف کی بات کرتا ہے، اس کا رسول اللہ کے دین سے کوئی تعلق نہیں. آپ کا اس پر ایمان ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ پر دین پر چلنے کی توفیق دے، صحابہ کے کارناموں پر چلنے کی توفیق دے. بہا دا والا اے اللہ ہماری غلطی معاف کرو، اے اللہ ہمیں صحابہ سے محبت نصیب
کرو،
اے اللہ صحابہ سے عشق نصیب کرو، اے اللہ ہمیں صحابہ سے پیار نصیب کرو، اے اللہ اہل بیت سے محبت نصیب کرو، خاندان نبوت سے عشق نصیب کرو، اے رب العالمین مسلمانوں کو باہم شیر و شکر فرما، اے اللہ صحابہ کرام کی غلامی نصیب فرما، سپاہی صحابہ کے ساتھ جو لوگ تعاون کر رہے ہیں ان کے تعاون کو قبول فرما، اے رب العالمین جو دینی مدارس میں تعاون کر رہے ہیں ان کے تعاون کو قبول فرما، اے اللہ پوری دنیا میں جو صحابہ کرام کی ذمہ داری ہے ان کی جان و مال کاروبار بڑی برکات نصیب فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.